Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala habibihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'auzu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala Allahu ta'ala fil Quranil Karim wal Furqanul Hamid. Wa bashiril muhsinin. Inna Allaha yudafi'u anillazina amanu. إن الله لا يحب كل حوان كفور اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به الأسر اللہ رب العالمين نے قرآن کریم میں اور سور حج کے اس حصے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ بشر المحسنین اور اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجئے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا بے شک اللہ ایمان والوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتے رہتے ہیں ان اللہ لا يحب كل حوان کفور یقیناً اللہ کسی خیانت کرنے والے کفران نعمت کرنے والے کو نہیں چاہتے. سابقہ جمعۃ المبارک میں ہم سورہ حج ہی کی ایک آیہ کریمہ کی تفسیر بیان کی جا رہی تھی اور عرض کر رہا تھا, اور اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وبشر المخبتین, وہاں مخاطب فرمایا عاجز لوگوں کو کہ جنہیں اج نصیب ہے, انکساری نصیب ہے, ان کے لیے خوشخبری, انہیں خوشخبری سنا دیجیے. کیا خوشخبری سنا دے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون. وہ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور جو مشکل ان پر پڑتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے بقدر توفیق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. پچھلے جمعۃ المبارک پہ جب میں اس آیہ کریمہ کی تفسیر عرض کر رہا تھا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہاں پر احکامات قربانی کے ہیں, قربانی کی ادائیگی کے حوالے سے بات ہے, اور اس قربانی کی ادائیگی پر اللہ رب العالمین کی جو عطا ہے اس کی بات ہے, لیکن تفسیر میں جب بات کی جاتی ہے تو معنی بعید بھی زیر بحث آتے ہیں, چونکہ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے اور حکم ہے اللہ کا مخلوق کی طرف, رہنمائی ہے اللہ کی مخلوق کی طرف, رائے ہدایت ہے اللہ کی طرف مخلوق کو. تو یہاں پر جو بات جس پہلو پر بیان فرمائی جاتی ہے وہ ایک اصول وضع ہو جاتا ہے. تو قربانی ہی کی صورت میں اللہ نے جو احسان فرمایا کہ اس بہر میں, اس پہلو میں جب بندہ فرما بردار ہو اور اللہ کریم کا حکم صدق دل سے مان رہا ہو تو اسے ایک ایسی کیفیت نصیب ہوتی ہے جو عاجزی کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی, آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کیا, اور یہ واقعہ بے شمار دفعہ بیان کیا جاتا ہے, اور عید قربان پر بھی, قربانی کے حوالے سے بیانات پر بھی, اور وہ درد اور وہ محبت جو اللہ کے تعلق میں بندہ قربان کر سکتا ہے کئی پہلوؤں سے اس واقعے کا بیان کیا جاتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس واقعے کی تفصیل سے کوئی بندہ ناواقف ہو. قرآن کریم میں بیان ہے, علماء کرام اس کی تفسیر تشریح بے شمار بحث ملتی ہے جب اس موضوع پر بات ہوتی. اب وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں, خلیل اللہ ہیں, اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہیں, اللہ رب العالمین کی وہ مخصوص ہستیاں جنہیں اللہ کریم نے چنا، انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنا بیٹا قربان کر دیا، یہ اللہ کی مرضی، اس نے ان کی جگہ پر جنت سے دھمبا بھیج دیا، وگرنہ انہوں نے صدقنا، قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو عہد ہے اس کو سچ کر دکھایا۔ آپ غور کریں تو دنیا میں اس عالم خلق میں فطری تقاضوں میں ایک بہت بڑا تقاضا ہے جو اولاد کی محبت ہے، ایسا دیکھا ہے، ایسا سنا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر اولاد کی اس حد تک اولاد کو خطرہ لاحق ہو کہ جان جا سکتی ہے تو والد اپنی جان دینا اس کے لیے آسان ہے بنسبت اس کے سامنے اس کے بیٹے کی جان جائے، بنسبت اس کے کہ اس کے روبرو اس کی اولاد کی جان جائے۔ اگر باقیمی و ہوش و حواس، جس کے حواس سلامت ہوں اور اس کے احساسات بھی انہی حواس کے تحت ہیں جو سلامت ہوں، تو ایسا موقع اگر آ جائے کہ ایک جان دینی ہے، چاہے ذاتی دینی ہے یا بیٹے کی دینی ہے، تو انسان بیٹے کی جگہ شاید والد یا باپ، بلکہ یقیناً اگر خوش سلامت ہیں اور یہ جو فطری تقاضے اور محبت کے جو پہلو ہماری اس عالم خلق میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں، تو وہ یقیناً بیٹے کی جان نہیں دے گا، وہ کہے گا میری جان لے لی جائے اور اس کے عوض میرے جو اولاد ہے اسے چھوڑ دیا جائے۔ اب باقیمی و ہوش و حواس اور اس سطح کے ہوش و حواس کے مخلوق کی رہنمائی کرنی ہے، بے شک یہ عظمت اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہی کی ہو سکتی ہے، اتنی بڑی قربانی باقیمی و ہوش و حواس کہ اپنی اولاد کو ذبح کر دیا جائے، چونکہ ان ہستیوں کے جو ایمان کی سطح ہے اس کے سامنے عالم خلق حائل نہیں ہو رہا، انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، اور یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے ان مقرب ہستیوں کو اللہ نے ذریعہ اور سبب بنایا مخلوق تک اپنی بات پہنچانے کا، انہیں رائے ہدایت عطا فرمانے کا، انہیں اپنی ذات سے شناسائی حاصل کرنے کے جتنے طور اور طریقے اور جو رستے ہیں ان ہستیوں کو سبب بنایا۔ اب یہ آپ ہی کا حصہ ہے کہ آپ نے تمام جو خلق کے حصے ہیں وجود کے ساتھ، جو عوارضات ہیں اور ہوش کے ساتھ، آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اس کے گلے پر چھری رکھ۔ اب وہ تعلق جو اللہ کی دوستی کا ہے، جو خلیل اللہ کا ہے، اس کے سامنے اگر اولاد کا بھی حکم آیا تو اس کی حیثیت ثانوی ہے، بے شک یہ عظمت اللہ کے نبی کی ہے، اور اللہ کریم کتنے کریم ہیں، کتنے رحیم ہیں، ہم جیسے گناہگاروں کو، ہم جیسے کمزوروں کو اللہ کریم نے جانور قربان کرنے پر اس قربانی کا ایک حصہ جو ہے وہ عطا فرمانے کا وعدہ فرما، کتنے کریم ہیں، کتنا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ کریم نے اس قربانی کی سنت کو زندہ تو رکھا۔ وہ بارہ مالک کے کل کائنات یہ بھی تو فرما سکتا تھا نا کہ اپنا بیٹا قربان کرنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جب آپ عبادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے پیچھے جو بچڑا بنایا اور جو عبادات کیں اور جو شرک کیا، اس کی توبہ میں انہیں اپنے سر کٹانے پڑے کہ توبہ اس کی قبول ہوگی جس کا سر تن سے جدا ہوگا، اور کتنے ہی سر تن سے جدا ہوئے، اور جو بچے وہ اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ نے قبول فرما لی، وگرنہ توبہ کی شرط یہ تھی کہ اس کی توبہ قبول ہوگی جس نے بھی یہ شرک کیا وہ اپنا سر اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا، سزا یہ تھی۔ تو اللہ کریم اگر اسے مقرر فرما دیتے کہ میرے تعلق کے لیے ہر ایک کو اپنا بیٹا قربان کرنا پڑے گا تو اس کے بنا کوئی چارہ نہیں تھا، ایک بات، اور دوسری بات یہ ادراک نصیب ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کا تعلق کتنا ہے، تو ایک بیٹا کیا اپنی ذات سمیت سب کچھ قربان کر دیا جائے تو وہ بھی کم ہے، وہ بھی اس کی اس بات اور اس شکرانے کی ادائیگی نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا ہو سکے ہم سب بھی قربان ہو جائے تو. لیکن وہ کتنے کریم ہیں، اللہ نے خود تخلیق فرمایا، ہم تو مخلوق ہیں، اللہ کریم جانتے ہیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں، اس کی ذات علیم ہے، خالق بھی ہے علیم بھی ہے، ہمارے ایک ایک حصے کو وہ اتنا جانتا ہے کہ اتنا تو ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے، ہم خود کے اتنے قریب نہیں ہیں جتنا اللہ رب العالمین ہمارے قریب ہے. تو اس رب العالمین نے ہم کمزوروں کو اس عطا کے لیے فرمایا، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے تمہاری خدمت پر جو معمور ہے اس میں سے کچھ قربان کر دو تو تمہیں یہ چیزیں عطا کروں گا، تمہیں یہ کیفیات عطا کروں گا. تو جب اس پچھلی آیا کریمہ کی میں تفسیر بیان کر رہا تھا تو میرا جو نقطہ تھا یا جو ایک سوال میں نے خود اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایک ایسی بات کہتے ہیں کہ جب اس بات کو کھریدا جائے یا مزید واضح کیا جائے تو وہ ایک ایسی شکایت بن رہی ہے جو مخلوق خالق کو کر رہی ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، ذکر اذکار بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود میں بیمار ہوں یا میرے گھر میں بیماری ہے یا پریشانی ہے. اب یہ سمجھ لیا جائے کہ عبادات کا حاصل جو ہے وہ صحت مند زندگی ہے، اور یہ سمجھ لیا جائے کہ عبادات کا حاصل جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں خوشگوار ماحول میں زندگی گزارنا ہے. عزیزان من، عبادات تو اس لیے ہیں کہ اللہ عبادت کے لائق، اس نے پیدا عبادت کو کے لیے فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس نے پیدا ہی ہمیں اپنی عبادت کو فرمایا. ہماری طرف یہ حصہ نہیں ہے کہ ہم نے چند سجدے کر لیے تو اللہ رب العالمین کی طرف ہمارا قرض جو ہے وہاں چلا گیا. ہم تا حیات سر بسجود رہیں اور سبحانہ ربی العلیٰ کی تسبیح جو ہے اس کا تسلسل رہے، شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے ہمارا ہے کیا، کیا وجود ہمارا ہے، یہ دنیا، یہ خلق، اس کے جو حصے روزمرہ کی زندگی کو چلا رہے ہیں کیا یہ ہمارے ہیں؟ وہ استعداد جس استعداد کو بروئے کار لا کر ہم دست بستہ قیام میں کھڑے ہیں اور عرض کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ استعداد کیا ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہے؟ کوئی شے ہے نہیں جو من جانب اللہ نہ عطا کی گئی ہو. جب سارا کچھ اس کا عطا کیا گیا ہے اور ہر شکرانے کے ضمن میں اسی کی عطا کی ہوئی حصوں کو استعمال کرنا ہے تو شکرانہ کہاں ادا ہو سکتا ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے. چہ جائے کہ اس نے اتنا بڑا احسان فرما دیا کہ تم اس پہلو پر زندگی بسر کرو، میں تمہیں محبوب کر لوں گا، تمہیں اپنا قرب عطا کر لوں گا. یہ تو کتنا انعام ہے، بندہ نہیں سمجھ سکتا. اللہ کریم وہ درد اور وہ محبت اور وہ تعلق دے جو خالق کے ساتھ مخلوق کا ہے. کوئی ذرہ اس کا نصیب ہو جائے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا جو اس کے احسانات ہیں. شکرانہ تو پھر بات کی بات آئے گی. تو جب بندہ اس قربانی کی کیفیت سے گزرتا ہے، اب انہوں نے تو اولاد کی قربانی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اولاد کی قربانی کی، ان پر تو حکم تھا. ہمیں وہ جانور جو ہماری ہی خدمت پر معمور ہیں، اور اگلی آیات جو ہیں ان ساری میں قربانی کے حوالے سے بیان ہے، احکامات بیان ہیں، اور قربانی کے جانوروں کا دینا بیان ہے، ان کی تقسیم گوشت کی پہچان ہے، کھانے کے حوالے سے کہ کون کون کھا سکتا ہے، کیا تقسیم ہے، اس پر جو احکامات ہیں وہ موجود ہیں. لیکن جو اصول میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ اپنی خواہشات اپنی مرضی سے ہٹ کر اور بہت محبت سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے قربانی ادا کرتا ہے تو اسے ایک عجز نصیب ہوتا ہے، عاجزی کی کیفیت نصیب ہوتی ہے. اب دنیا کے معاملات میں ہم عاجز کسے کہتے ہیں؟ بے بس کو کہتے ہیں. بے شک مخلوق مخلوق کے مابین اگر عاجز ہو, اس کے معنی اور ہوں گے, اس کے مفاہیم اور ہوں گے, اس کی تشریح اور ہوگی. لیکن جب مخلوق خالق کے حضور جا کر عجز و انکساری کی کیفیت میں ہوگی تو یہ کامیابی کی صورت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق اور مالک ہے, ہم مخلوق ہیں. جس مقصد کو اس نے پیدا فرمایا اس مقصد کا حصول کیا ہے؟ میں کچھ نہیں ہوں, جو کچھ ہے اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اب جب بندہ مقصد تخلیق کو پہنچا تو وہ تو کامیاب ٹھہرا, اس نے تو کچھ حاصل کیا. اور بارگاہ اجدی میں جب اپنا کچھ نہ سمجھا جائے تو کامیابی نصیب ہوتی ہے, اور جب یہاں عاجزی نصیب ہو تو اس پر یہ انعامات ہیں جو آیا کریمہ پر, جس پر میں نے پچھلی جمعۃ المبارک میں تفصیل کی, اور میں نے اس کا ترجمہ پڑھا. ایک بار پھر ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ چونکہ جو احباب اس دفعہ بیان سن رہے ہیں شاید انہوں نے وہ تفسیر نہ سنی ہو, لیکن تفسیر جو ہے وہ میں اگلی آیا کریم کی جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو آج کی تلاوت ہے. تو خوشخبری کس کے لیے؟ عاجز لوگوں کے لیے, جنہوں نے ذات کی نفی کر لی, جنہوں نے اس حق کو سمجھ لیا کہ میں کچھ نہیں ہوں, جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات. یہ عاجزی کیسے نصیب ہوئی؟ محبت اور شوق سے انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی. اب قربانی کو میں نے کہا ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک چیز کا قربان کر دینا یا رواجی انداز میں لے لیا جائے, ایسا نہیں ہے. جب اللہ کے حضور قربانی کی جا رہی ہے اور اس قربانی میں نشانی اور جو ابتدا ہے وہ والد اور بیٹے کے درمیان بات ہے, بیٹے کی قربانی سے اس بات کی شروعات ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے حصے جو اپنی پسند کے ہیں, جو اپنی ناپسند کے ہیں, جو اپنی چاہتوں کے ہیں, اور جو اپنے مطابق اپنے لیے کامیابیوں کے, ان سب کو قربان کرنا ہے. کس خاطر؟ اللہ کی فرما برداری کے لیے. اور جب اس کیفیت سے بندہ قربانی کرتا ہے تو اس کو عجز کی ایک کیفیت نصیب ہوتی ہے, اس پر یہ انعام ہے جو آیا کریمہ کا ترجمہ میں پڑھنے لگا ہوں. وہ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, انہیں تقویٰ کی کیفیت نصیب ہوتی ہے. جو مشکل ان پر پڑتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا نا کہ ہم اپنے روزمرہ معمولات میں شکایت کرتے ہیں کہ میں نے تو اتنی عبادات کی پھر بھی میرے لیے مسائل ہیں. وہ فرماتا ہے جو مشکل ان پر پڑتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں. اب کسے صبر مل رہا ہے؟ عاجز کو صبر مل رہا ہے. عجز کی کیفیت کس طرح مل رہی ہے؟ کہ اپنی مرضی جو ہے وہ قربان کر دی جائے. اس قربانی میں کیا ہو, شعبدہ بازی ہو, لوگ کہیں ہاں واہ واہ ہو, نہیں, اس میں عجز کی ہی کیفیت درکار ہے کہ بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں اور جو کچھ کر رہا ہوں خالص اللہ کی ذات کے لیے, خالص اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے, خالص فرما برداری ہو, تو یہ عجز کی کیفیت نصیب ہوتی ہے. اور فرمایا کہ جب صبر نصیب ہوتا ہے, والصابرین علی ما اصابہم, تو جو ان پر مشکل پڑتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں, وہ مقیم الصلاۃ, اور نماز کی پابندی کرتے ہیں, یعنی اور قرب نصیب ہوتا ہے. نماز عبادات میں فرائض میں بہت بڑا حکم ہے, تو اسے ضرور فقہ میں اس پر جو بحث ہے اسے ضرور دیکھیے گا. اب یہ بات تعلق کی ہے جو خالق کے ساتھ ہے کہ ہم عمومی زندگی کی مجبوریوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں, اور کتنی ضروری اور کتنی اہم ہے, اس کے بارے میں احکامات اور جو حدیث ہے اس سے ضرور دیکھیے گا کہ فقہ میں اس کی بحث کیا ہے. انشاءاللہ کبھی اس موضوع پر جب بیان ہوگا تو اس کی تفصیل بھی ضرور عرض کروں گا. تو اور قرب کے ذرائع نصیب ہو گئے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میرا تو ہے کچھ نہیں, میں تو جو خرچ کر رہا ہوں چاہے وہ مال و دولت ہے یا میں اپنے وجود سے جو محنت کر رہا ہوں, جو اپنے وجود سے احکامات کی جو ہے بجاوری کر رہا ہوں, یہ بھی تو اس کی دی ہوئی, تو جو کچھ اس کا دیا ہوا ہے اسی کے نام پر خرچ کرتا چلا جاتا ہے. یہ عطائیں ہیں, یہ خوشخبری ہے عاجزی نصیب ہونے پر. اور پھر اس کے بعد جو آیات ہیں اس میں مزید قربانی کے حوالے سے احکامات ہیں, اور ان احکامات کے بعد مسلسل یہ باتیں چل رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو اگلا حصہ میں نے آج تلاوت کیا ہے کہ وہ بشر المحسنین، اور اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دی. اب اخلاص کیسے نصیب ہوا؟ اسی قربانی کو، جب بندہ انہی محبتوں سے اللہ کی راہ پر قربان کرتا ہے، اپنی ذات سے نکلتا ہے اور اس حقیقت کو پاتا ہے کہ جو کچھ میں قربان کر رہا ہوں. اب دیکھیں نا کیا نقطہ ہے اس میں، حکم کیا ہے کہ تم قربان کرو، بات کیا ہے کہ میں اللہ کے حضور میں قربانی پیش کر رہا ہوں. یہ میں کون ہے بھائی؟ یہ میں کیا خود اپنی طاقت سے پیدا ہوئی ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. جو کچھ قربان کر رہا ہے وہ کہاں سے یہ لے کر آیا؟ تو عجیب بات ہے، جب یہ گہرائی نصیب ہوتی ہے کہ جو قربان کر رہا ہے، جو تابعداری کر رہا ہے، جو فرما برداری کر رہا ہے، وہ بھی اسی کی ملکیت ہے، اور جو کچھ اس کے حضور قربان کر رہا ہے وہ بھی اسی کی عطا ہے. تو ہمارے حصے میں تو وہ بات آئی نا کہ نیت کی بات آ گئی، اس اخلاص کی بات آ گئی جو نہاں خانے دل میں درکار ہے. جب اس کی بات آئی اور اس محبت سے اس کے حضور قربانی کر لی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر اور اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. اب اخلاص کیا ہے؟ خالص ہونا کیا ہے؟ اخلاص ایک کیفیت ہے جو کسی نے کندھے پر نہیں اٹھا رکھی، کسی نے کو کٹھڑی باندھ کر سر پر نہیں اٹھا رکھی. یہ کیفیت ہے، اور وجود انسانی میں جو کیفیات کا گھر ہے وہ دل ہے، وہ قلب ہے. اور یہاں پر وہ کیا سوچ رہا ہے؟ کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی سنے یا نہ سنے، اللہ رب العالمین کی ذات خوب جانتی ہے. چاہے یہ جو فرشتے ہمارے کندھوں پر بیٹھے تحریر کر رہے ہیں، یہ نہ سنیں، یہ نہ لکھیں، مالک کل کائنات جو ہے اللہ جل شانہ کی ذات ہے، وہ خوب جانتی ہے. وہ اس حصوں کو بھی جانتی ہے جو آج نہیں، جو بعد میں ہم سوچیں گے، اللہ کریم تو وہ بھی جانتے ہیں، اس کی ذات علیم ہے. اور جب یہ قربانی کی کیفیت نصیب ہو، تو دوسرا حصہ جو نصیب ہو رہا ہے عاجزی کے ساتھ، عاجزی نصیب ہونے کے بعد پھر اخلاص، مزید خالص، نیک نیت، ذات سے ہٹ کر ہر بات کو اللہ رب العالمین کی طرف دیکھنا. اور کیسے دیکھنا؟ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت دیکھنا. ایک دفعہ میں بیٹھا تھا کسی محفل میں، تو مجھ سے سوال ہوا، اور تصوف کے حوالے سے سوال ہوا. تو پروفیسر صاحب تھے، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو لوگ ذکر اور اذکار پر بات کرتے ہیں کہ جی فلاں بندہ نے اتنا ذکر کیا اور اسے اتنا کشف ہو گیا، کہ کشفن وہ معاملات کو دیکھتا ہے، انوارات کو دیکھتا ہے. انوارات کے دیکھنے کی بات کی جاتی ہے، انوارات کے رنگ کی بات کی جاتی ہے، اس انوارات کے نزول کی بات کی جاتی ہے. تو وہ پروفیسر صاحب نے مجھے فرمانے لگے کہ مجھے اس پر اعتراض ہے. میں نے کہا آپ محترم اپنا سوال پورا فرمائے تاکہ میں ایک ہی بار جواب دوں. انہوں نے کہا اس پر اعتراض یہ ہے کہ آج کل جو ویسٹرن ممالک ہیں وہاں پر میڈیٹیشنز ہوتی ہیں، تو اس طرح کے وجود کے نقطے بھی وہ کہتے ہیں، اور مختلف جو ہے رنگ جو ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں، اور وہ اس کے لیے پریکٹس کراتے ہیں کہ اس طرح تم جو ہے وہ تخیل میں یہ سوچا کرو، اتنی بار سوچو تو تمہیں یہ نظر آئے گا، یہ آئے گا. تو اس نے کہا تو پھر وہ جو کچھ کر رہے ہیں غیر مسلم اور آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں تصوف میں، اس میں فرق کیا ہے؟ مجھے اس پر اعتراض. میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا مجھے میرا کوئی بیان بتا دیں جس بیان میں میں نے یہ دعوت دی ہو کہ آؤ تم ذکر کرو تمہیں کشف ہو جائے، آؤ تم اللہ اللہ کرو، آؤ تم تصوف میں آؤ، تزکیے کے لیے آؤ، سلسلہ عالیہ میں آؤ، اور تمہیں انوارات دکھائیں گے. میں نے کہا کہیں کوئی بیان، کہیں کوئی بات مجھے بتا دو. کہتا ہے نہیں، لیکن کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا بات یہ ہے، میں نہیں جانتا کون کہتے ہیں، کس نے کب کہا، آپ نے کیا سنا، میں وہ ساری بات نہیں جانتا. ہاں ایک بات میں جانتا ہوں، اور کہو تو میں تحریر کر کے دے سکتا ہوں، آپ کے روبرو کہہ رہا ہوں، اعلانن کہہ رہا ہوں، تحریر دے سکتا ہوں، اللہ اللہ کرنے سے جو نصیب ہوگا وہ میرے اور آپ کے پاس ظاہراً موجود ہے، اور وہ ہے قرآن و سنت. اس میں کوئی ابہام، کوئی شک، کسی قسم کی کوئی رتی بر شک کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اور سمجھ لے اور کوئی اور سمجھ لے. وہ حق ہمارے پاس موجود ہے، اور اس حق پر وہ حصے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے وہ موجود ہیں، اور یہ حق قیامت تک موجود رہے گا. آپ کی جو نبوت ہے عبدالآباد ہے، جب تک یہ عالم خلق موجود ہے تو امتحان ہے ہی تب تک جب تک یہ حق موجود ہے. اور میں نے عرض کی کہ جب آپ اللہ اللہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونا آپ کو نصیب ہوگا. اور میں کہا یہ میں کہہ اور صرف اعلان نہیں کر رہا، کوئی کاغذ لائیں میں لکھ کر دیتا ہوں، لیکن نہ میں کشف کا انکار کر رہا ہوں، نہ میں انوارات کا انکار کر رہا ہوں، نہ انوارات کے رنگ کا انکار کر رہا ہوں، لیکن جو دعویٰ میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ آئیں اللہ اللہ کریں، اس سے آپ کو اخلاص نصیب ہوگا، کیفیت نصیب ہوگی. چونکہ بات یہ ہے کہ جب کوئی صالح عمل کیا جاتا ہے اس پر اجر اور ثواب مرتب ہوتا ہے، جب اجر اور ثواب مرتب ہوتا ہے تو اس سے ایک کیفیت ملتی ہے، اور وہ کیفیت مزید اچھائی کی طرف لے کر جاتی ہے. اور اللہ اللہ کرنا اور یہ کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تسلسل ہے، جب اسے اختیار کیا جائے تو یہ تو سیدھا کیفیت پر لے جاتا ہے، اور جب سیدھا کیفیت پر لے جائے گا اور کیفیات وارد ہوں گی تو مزید عمل صالح نصیب ہوگا، اور کسی کا کوئی ابہام نہیں ہے، ہر چیز واضح موجود ہے کہ عمل صالح کیا ہے. تو بات اور جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اخلاص نصیب ہوتا ہے تو یہ وہ چیز ہے جو دیکھی تو نہیں جا سکتی، جسے ماپا بھی نہیں جا سکتا، اور نہ اس کی کوئی ایک حد مقرر کی جا سکتی ہے. چونکہ یہ کیفیت ہے، نیا خانہ دل میں ہے، قلب میں ہے، یہ اس پمپنگ مشین میں نہیں ہے، اس لطیفہ ربانی میں ہے جو روح کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمارے قلب میں منسلک فرما دیا ہے. جب وہاں اللہ اللہ کی جاتی ہے تو اور وہاں اخلاص پیدا ہوتا ہے تو اور اللہ کے حکم کی تابعداری نصیب ہوتی ہے، اور کامیابی نصیب ہوتی ہے. اس راہ پر، کس راہ پر، وہ کون سے طریقے ہوں گے، وہ کون سے پہلو ہوں گے؟ قرآن و سنت. کوئی تصوف کی ایسی راہ نہیں ہے کہ آپ باعمل مسلمان نہ ہوں اور آپ صوفی ہوں. یہ آج کی کمزور، آج کی غلط العام باتیں اور آج کی خرافات ہیں کہ یہ کہا جائے کہ جی جو گلوکار ہیں، جو گانا گا رہے ہیں، یہ بھی صوفی ہیں، یہ جو صوفیانہ کلام گا رہے ہیں یہ ہماری اختراع ہے. حق یہ ہے کہ صوفی کی بات ہو، تصوف کی بات ہو، تزکیہ کی بات ہو، صوفیانہ کلام کی بات ہو، اس کے نتیجے میں قرآن و سنت کا اتباع نصیب ہوتا ہے. اور اگر اس میں کوئی گلوکاری موجود ہے تو پھر بات کی جائے، اور اگر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو ہمیں حد ادب کا بھی خیال نہیں ہے. ایک تو غلطی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، حد ادب کا بھی خیال نہیں. کیا آپ نے فنکاری اور گلوکاری کو تصوف کے معنوں میں بیان فرمایا؟ کیا سنت میں، کیا حدیث میں، کیا احادیث کی شرح میں، کیا قرآن کریم اور اس کی تفسیر میں یہ معنی ملتے ہیں جو آج ہم صوفیزم پر بات کرتے ہیں؟ یہ وہ حصے ہیں جو ہماری اختراع ہے. اور جب بندہ قربانی بھی کر رہا اور اس لیے قربانی کر رہا ہو کہ لوگ کہیں اس نے تو اتنے جانور قربان کیے، تو اتنا مہنگا جانور قربان کیا ہے، جب بندہ قربانی اس لیے کر رہا ہو کہ جو ہمسایہ ہے یا جو جہاں تک میری شناسائی ہے ان سب میں میری قربانی خوبصورت، تو پھر اس کے نتائج میں یہ حالات نصیب ہوتے ہیں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. پھر وہ راہیں بھی نام ان راہوں کا جو حق کا ہے، اور ہماری ڈائریکشن کیا ہو جائے گی، ہماری منازل کیا ہو جائیں گی جو اور حق سے دور کرتی چلی جا رہی ہیں. اور جب یہ خالص کیفیت نصیب ہوتی ہے، وبشر المحسنین، انہیں کیا خوشخبری سنائیں؟ فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتے رہتے ہیں. متواتر حصہ فرمایا, ہٹاتے رہتے ہیں کہ وہ چیزیں ہٹتی رہتی ہیں. اب بات یدافع کی جب آئے گی تو مدافعت کی بات آئے گی, چونکہ ان کے دشمنوں کو جو حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا یہ انورٹڈ کامز میں ہے, بریکٹ میں ہے, چونکہ یہاں سے مراد یہ ہے دفاع. جب دفاع کی بات آئے گی تو دفاع کس سے ہے؟ دوست سے تو دفاع نہیں ہوتا. دوست کے لیے تو قربت کے معنی آتے ہیں کہ وہاں اور قریب ہوا جاتا ہے, تو دفاعی جو انداز ہے یہ دشمن سے ہی ہوگا نا. اور جب دشمن کی بات آئے گی تو لفظ دشمن زیر بحث نہیں ہے. اس دشمن کے جو لفظ کا مفہوم ہے وہ زیر بحث ہے. تو دشمنی کا مفہوم کیا آتا ہے فوراً جب کہیں بات کی جائے دشمنی کی؟ تو فوراً جو اندیشہ آتا ہے کہ یہاں سے نقصان ہوگا, یہاں سے میرے لیے تکلیف آئے گی, میرے لیے مسائل اور مصائب پیدا ہوں گے. دشمنی اور کیا ہے؟ سکھ کا نام تو نہیں ہے, دشمنی تکلیف کا اور دکھ کا نام ہے. اور جب دشمنی کی بات آئے گی تو پھر سمجھ آتی ہے کہ وہ حصے جو تکلیف کے ہیں. اب جب بات تکلیف کی آئے گی تو یہ جو روزمرہ کی زندگیاں ہیں اس میں جو بیماریاں ہیں, جو تنگیاں ہیں, جو مسائل ہیں, تو کیا یہ بھی ایک طرح کی تکلیف ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے سامنے بھی کوئی دفاع چاہیے یا تحفظ چاہیے یا نہیں؟ جب اس بحث کو دیکھیں گے تو وہ خالص بندہ جس نے اللہ کی فرما برداری کے لیے اعمال اختیار کیے, احکامات پر اپنے آپ کو پابند کر لیا, بے شک یہ آیات کریمہ جو ہیں سورہ حج کی ہیں اور قربانی کے زمن میں بیان ہو رہے ہیں, لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ اصول وضح ہو رہے ہیں, اللہ کا حکم ہے, اصول جو ہیں وہ وضع ہو رہے ہیں, اور معنی بعید میں جب اصولوں پر بات ہوگی تو یہ بات زیر بحث آ سکتی ہے کہ وہ حصے جو ہم جن کو دیکھ کر گلے کر رہے ہیں. اب اس کے دو پہلو آ جاتے ہیں, کیونکہ قدرت کے امور تکوینی ہیں. ایک وہ باتیں ہیں جو ظاہر ہم جسے دیکھ رہے ہیں, جسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کانٹا چبا اس سے تکلیف ہوئی. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ایک کانٹا جب بندے مومن کو چبھتا ہے اس پر اس کی کتنی غلطیوں کی معافی نصیب ہوتی ہے اور کتنا اجر اور ثواب عطا ہوتا ہے؟ ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے جانے آگے کو ٹانگ ہی کاٹنے کا سبب پڑا ہو, راستے میں حادثہ ایسا ہو, ایسی مصیبت آ رہی ہو جس سے شاید پوری ٹانگ ہی جا رہی ہو, تو رستے میں جو ایک کانٹا چبا اللہ رب العالمین نے یہ مہربانی فرما دی کہ اس قضائے معلق کے تحت اس مصیبت سے بچا دیا, اور ایک کانٹے پر اس مصیبت سے بندہ اس حادثے سے بچ گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس تکلیف میں مبتلا نہ ہوں تو میں اپنی انا میں جاتے 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 جانے کون سے قدم اٹھا رہا ہوں, کون سی باتیں سوچ رہا ہوں. تو قدرت کے امور تکوینی ہیں. پھر اس کیفیت کو اگر دیکھا جائے کہ جس کیفیت میں ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں, اور کامیابی حاصل کر کے ہم پتہ کیا کہتے ہیں, جی میں نے اتنی عقل کی, میں نے بڑا موقع پر فیصلہ کیا, میں بات سن رہا تھا, میں نے یہ عمل ہوتے دیکھا, اس کے نتیجے میں مجھے فوراً سمجھ آ گئی میں نے یہ عمل کیا, دیکھا میں نے کتنا کمال کر دیا. اور جب کوئی تنگی اور تکلیف آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ تو تقدیر الہی تھی, بس یہ مقدر میں لکھا تھا اللہ کی مرضی. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ حصے جو کامیابیوں کے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ عطا فرما رہے ہیں, اور وہ حصے جو ناکامیوں کے ہیں اس میں ہمارے اپنے معاملات کا جو ہے اپنے کردار کا دخل ہوتا ہے. کیسے؟ یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کوئی حصہ عطا فرما دیا, رزق عطا فرما دیا, کسی حصے میں کسی ایک پہلو میں کامیابی عطا کر دی, ٹھیک ہو گئے. یہ دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس کامیابی پر جو کچھ نصیب ہوا اس کا مالک کون ہے؟ پھر اس کامیابی کے لیے جو عمل اختیار کیا گیا, اس عمل کے لیے جو وجود کی استعداد تھی وہ استعداد کس نے دی؟ پھر وہ وجود جو استعداد کو پہنچا وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اور جس ذہن اور جس عقل کے ساتھ سوچا کیا وہ اپنی پیدا کی گئی ہے؟ وہ کس کی دی گئی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی قسم کی بھی کامیابی ہے, اور یاد رکھیے کامیابیوں کا اصول آمنو پر ہے, کون سے لوگوں کو تحفظ ہے جنہیں آمنو نصیب ہوئے, وبشر المحسنین کے تحت وہ مخلص کون آتے ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں کی. تو اصول کامیابی کا جو ہے وہ آمنو کے بعد شروع ہوتا ہے, جب آمنوں میں بندہ داخل ہوتا ہے تو کامیابیوں کے منازل کے لیے اور حق کے لیے وہ عامل الصالحات پر چلتا جاتا ہے. اس کے بعد کوئی کامیابی نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں فلاں پر اللہ بڑا راضی ہے, کیوں, کیا ہے جی رضا اللہ کی؟ اس کے پاس بڑی دولت ہے, اس کے پاس بڑیاں گاڑیاں ہیں, اس کی بڑی حیثیت ہے, بڑے ملازم ہیں اس کے, اس پر اللہ راضی. اگر یہ رضا کی نشانی ہے تو فرعون کے پاس تو خاندان کی بادشاہت آ رہی تھی اور خدائی کا دعوے دار تھا, لوگ اسے سجدے کر رہے تھے, خدا مانتے تھے, لاکھوں کی فوجیں تھیں اور اس کے خزانے کتنے تھے, تو کیا اس پر اللہ راضی تھا؟ ابو جہل جو سردار تھا, بیت اللہ کے سائے میں زندگی بسر کی, جس کو چاہتا تھا بیت اللہ میں جانے دیتا تھا, جس کو چاہتا تھا روک لیتا تھا, اور بیت اللہ پر اس کا اس طرح کا ظاہری اختیار اس وقت تھا, جس کو چاہتا تھا بیٹھنے دیتا تھا, جس کو چاہتا تھا طواف نہیں کرنے دیتا, کیا اس پر اللہ راضی تھا؟ نہیں. جب اللہ کی رضا کی بات آئے گی تو پھر وہ اصول سامنے آ جائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرما دی. بات ان اصولوں پر ہو رہی ہے. اچھا, جب کامیابیوں پر بات آئے گی تو کامیابیوں پر جب بات میں نے کی کہ وہ استعداد جس ذہن کو ہم نے بروئے کار لا کر عمل اختیار کیا جس کے نتیجے میں وہ کامیابی ہے, نتائج تو پھر اللہ کے دست قدرت میں ہے, لیکن نتائج تک جانے کے لیے جو حصے ہم نے استعمال کیے ہیں چاہے وہ ذہن تک ہی لے جائیں ایک ایک کر کے, کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا. تو ہمارے پاس تو کیا ہے؟ ہمارے پاس تو جو کچھ ہے امانت ہے, ہم مالک نہیں ہیں, ہمارے پاس امانت ہے. اور جب یہ سارا کچھ اس کا دیا ہوا ہے پھر دوسرا حصہ آ جاتا ہے ناکامی کا. سب سے جو ناکامی حقیقی کا ناکامی ہے وہ حق سے دوری ہے, وہ کفر ہے, وہ شرک ہے, وہ دین اسلام کے حدود سے تجاوز ہے. عمومی زندگی کی ناکامیوں کو دیکھ لیں تو جو اصول اللہ نے وضع فرمائے ہیں جن پر نتائج مرتب ہونے ہیں, ان کو ظاہری اور روزمرہ کی زندگی میں جب غلط اختیار کیا جاتا ہے تو نتائج غلط آتے ہیں. آپ کسی ایک بندے کو بات سے دیکھ لیں, ہم اسے بڑے ادب اور محبت سے بلاتے ہیں کہ محترم بھائی جان, بزرگ وار, چچا جان, کسی پہلو سے بھی مخاطب کرتے ہیں تو وہ جب پلٹ کر ایسے ہماری طرف دیکھتا ہے تو محبت سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور جب کسی کو آپ اوے کہہ کر کوئی بات کہہ دیں یا اس سے بھی کوئی برا لفظ کر لیں تو وہ پہلی دفعہ ہی جو دیکھتا ہے اس کا دیکھنا بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیفیت کیا ہے. تو وہ جو ناکامیاں ہیں جسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا تقدیر الہی ہے, اس کے اسباب ہم نے خود پیدا کیے ہوتے ہیں, ہم نے اللہ کی دی ہوئی استعداد کا استعمال غلط کیا ہوتا ہے تو نتائج غلط ثابت ہوتے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں تو تقدیر الہی. جو وہ حصے تقدیر کے معلق کی ہیں جو طے ہیں اس پر بھی وہ مالک کل کائنات ہمیں تو عطا فرماتا ہے. تو جب مدافعت کی بات آئے گی, دشمنی اور کامیابی سے دشمنوں سے رکاوٹ اور مسائل سے رکاوٹ کامیابیوں کے حصول اور اس بحر میں بات آئے گی تو پھر یہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے کیا اسے زیر بحث نہیں لایا جا سکتا؟ عزیزان من, اللہ کا جو تعلق ہے اس آیہ کریمہ میں وہ فرماتا ہے کہ جسے اخلاص تک جو پہنچتا ہے اور جو اپنے آپ کو رد کر دیتا ہے, واحد اللہ کی ذات کو مانتا ہے, وہ فرماتا ہے وہ اس کی حفاظت فرماتا ہے اس کے دشمنوں کے سے. پھر یہ جو ظاہری تکالیف ہیں یہ بھی اللہ پاک ان میں بھی حفاظت فرماتا ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ امور تکوینی ہے, اگر کوئی چیز نقصان کر گئی تو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس سے بڑا نقصان ہو جانا تھا, اللہ نے اس پر اڑا دیا, اس پر اللہ نے انحصار چھوڑ دیا اس نقصان کا اور ہمیں محفوظ کر لیا اس نقصان. دوسرا پہلو سمجھ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہو تو اس کی غلطیاں بھی معاف کر دوں, اسے اور عطائیں بھی کر دوں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا. کسی بحر میں آپ کے اندر تنگی پیدا نہیں ہوتی چاہے جائے کہ آپ تکلیف میں ہوں. ایک اور مثال عرض کر دیتا ہوں, دنیا میں جان بڑی عزیز ہے اور جان کا دینا بڑا مشکل کام ہے. قیامت کے روز جو شہداء پر بات ہوگی اور شہداء سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ کیا تم کیا مانگتے ہو, ان سے ان کی مرضی پوچھیں گے, اللہ کریں دیکھو کیا عطا ہے, کتنے کریم ہیں. عرض کریں گے پارے الہ, ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے, ایک بار پھر وہی جان دے دے, وہی کارزار ہو, वहां मैं तेरे नाम पर गर्दन कटाऊं, जो वो सुख है वो मुझे दरकार है। अब देखो जान देना कितना मुश्किल। वो करीम है कि दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन चीज में उसने इतनी लज्जत दे दी कि उसके हजूर हाजिर होकर अर्ज करता है, बारेला एक बार फिर मुझे वापस भी तेरे नाम पर मैं जान दूं। और वो जो लज्जत मुझे उस लम्हे मिली जब मैंने तेरे नाम पर सर कटाया, मुझे वो दरकार। कब मांग रहा है? ओ रोजे माशर के दिन मांग रहा है, उस वक्त जब जन्नत भी सामने है दोजख भी सामने है और लर्जा है हर कोई। ओ एक अल्लाह के हजूर दरबार है और हिसाब किताब की बात हो, उस वक्त क्या तमन्ना कर रहे हैं? बारेला वापस भेज दे तेरे नाम पर एक दफा फिर कट जाए। अब जान का देना कितना मुश्किल है, लेकिन उसमें कितनी लज्जत अल्लाह ने रख दी, उसकी कितनी अजमत कर दी, हमें हुक्म दे दिया खबरदार इसे मुर्दा ना कहना, ये जिंदा है, ये अल्लाह और उस बंदे के माँ बहन। ऐसा मामला आ गया कि उसके बारे में मुर्दा होने की राय कायम करने से मना कर दिया। अब तकलीफ में भी उसे क्या हजूरी नसीब हो गई, तो क्या ये मुदाफत नहीं है तो और क्या है, हिफाजत नहीं है तो और क्या है? वो अल्लाह का कुर्ब इतना उसे नसीब हो जाता है कि उसके नजदीक सारी जिंदगी, सारे मामलात, सारी परेशानियां, सारियां खुशियां सानवी हैसियत पर चली जाती हैं। अवलियत क्या है? अल्लाह अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की जात। अवलियत क्या है? वो अंदाज जिनकी तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। तो युदाफ़ु अनिल्लज़ीना आमनू, किन लोगों को आमनू, आमनू पर आएंगे तो ये सारे शरायत, ये सारी बातें जो हैं ये समझ भी आती जाएंगी और असूल भी समझ आते जाएंगे कि कामयाबी हकीकी क्या है और नाकामी जो है वो हकीकी क्या है। ये जिंदगी के अमूमी पहलू हैं, ये निशानियां हैं जिंदगी की, जिंदा होने की। हम परेशान होते हैं, या अल्लाह मैंने इतनी नमाजें पढ़ी हैं, मैंने इतनी तस्बीहात की हैं और मुझे क्यों बीमारी है, मेरे घर क्यों मसाले। मियाँ जब बंदा दुनिया की जिंदगी में नहीं होता ना, तो हमने यही देखा है उसके उसको बर्फ़ाने में रख देते हैं गर्मियों में। अजीब बात, मैं एक वाक्य भी आपको अर्ज कर दूं, क्योंकि मेरी जिंदगी की सुबह शाम हजरत रहमतुल्लाह अलैह के साथ ही, तो मैं जिधर देखता हूँ कोई ना कोई बात उन्हीं से मुतल्लिक मेरे सामने आ जाती। तो जब आपका विशाल मुबारक हुआ तो बड़ा सीनियर डॉक्टर है, उसे मालूम था कि इनका सफ़र भी है और इन्होंने जनाजे का इंतज़ाम भी और ये सारा इंतज़ाम इनका है। अचानक इनके साथ ये हादसा हुआ, तो मुझे वो कहने लगे रात है तो जनाजा तो सुबह ही होगा। तो मैंने कहा सुबह भी होगा और जुमातुल मुबारक है और लोगों ने आना है, मेरी मजबूरी है कि इतना वक्त कि मैं जुम्मा पढ़ के जनाजा रखूँ, ये सफ़र भी है, आना भी है, तैयारी भी है, तो जनाजे पर भी लोगों की है, तो अगर अब वक्त होता तो हम शाम तक कर लेते, लेकिन अब रात हो चुकी है तो सारे में से गुजरना है। तो वो मुझे कहने लगे कि अगर आप पसंद करें तो मैं सर्द खाने का बंदोबस्त कर लूँ। वो मुझे कहने लगे कि अगर आप पसंद करें तो सर्द खाने का मैं बंदोबस्त कर लूँ, यानी उनका मकसद ये था कि जब इतना वक्त हो जाएगा फौत हुए तो कुछ जिस्म को फ़र्क ना पड़े। मैंने अर्ज़ की, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी इन लोगों से, ऐसे लोगों से शनासाई नहीं, ये तो सर्दियां हैं, मौसम ठंडा है, शदीद तरीन गर्मी भी होती ना, इन लोगों को सर्द खानों की ज़रूरत नहीं होती। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जानते हैं, और कितने लोग शायद होंगे कि जब हमें दोस्तों ने और लेट कर दिया कि जो चाहते थे कि ज़्यारत हो, कई घंटे हमें जनाजे के बाद हमें खड़ा रहना पड़ा, इतनी तकलीफ की है और इतना जज्बा और दुख है अब आपके अंदर, तो ज़्यारत तो कर लें। आखिर में मैंने उनसे माफ़ी तलब करके फिर दफनाने के लिए मैं इजाज़त ली साथियों से, तो आखिर वक्त था करीब, जो उस सारे ज़ियारत और उस सारे मामले में वक़्त अच्छा खासा होगा 24 घंटे के करीब वक़्त होने को था। तो जब चारपाई रखी गई ना ज़ियारत के लिए, तो ये मेरे सामने बैठे हैं, मुझे कहते हैं हजरत के खिदमतगार हैं, अल्लाह से की खिदमत कबूल करे, मुझे कहता है कि जी ये चारपाई रखते हुए सर हिल गया है। تو اگر اجازت دیں تو میں قبلہ رخ واپس کر دوں. 24 گھنٹے ہیں, سردی ہے. میں نے کہا کر دو. پھر جب اس نے ہاتھ بڑھائے تو پھر میرا دل چاہ کہ میں کہہ کیوں رہا ہوں, کر کیوں نہیں دیتا. تو میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کا سر مبارک جو ہے چارپائی کے ڈھولے سے ہلا. میں نے اسے ایسے کہ 24 گھنٹے کے بعد سر حرکت کر رہا تھا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کی, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ وہ لوگ ہیں, یہ تو سردی ہے, اس میں بھی وجود ان کا اکڑے گا نہیں, یہ تو گرمی ہو تو گرمی میں بھی ان کا اثر نہیں ہوتا ایسے لوگوں پر. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. بات جو میں کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کو سرد خانے میں رکھا جاتا ہے. کبھی اس نے شکایت کی کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے, مجھے برف پر لٹا دیا ہے؟ اور کبھی عجائب میں دیکھیں کہ برف پر کتنی دیر ہاتھ رکھا جا سکتا ہے؟ لیٹنا تو دور کی بات ہے, اور اپنے اوپر برف کا رکھ دینا تو اور بات ہے. کتنی دیر ہاتھ رکھا جا سکتا ہے؟ شکایت فوراً کرے گا میرا, اس سے جی ہاتھ جل گیا, وجود جل رہا ہے برف سے. کبھی جو مردہ ہے اس نے شکایت کی ہے؟ یا کبھی اس نے کہا کہ میرے وجود کو دھوپ میں رکھا ہوا ہے تو خود چھاؤں میں بیٹھے ہو؟ کبھی کہا کہ نہیں کہے گا. جب سردی اور گرمی لگے, جب صحت اور بیماری ہو, جب زندگی کے مسائل اور مصائب ہوں, تو یہ نشانی ہے میاں کہ بندہ زندہ ہے. اور زندگی کی نشانیوں پر شکایت کرنے کے بجائے اعلی اسباب اختیار کیے جائیں اور اللہ پر توکل کیا جائے. اور اگر یہ کچھ نہیں ہے تو پھر توکل کے معنی میں کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین ہمیں وہ حصے عطا فرمائے. اور اللہ کی شان ہے کہ آدھی آیت پھر رہ گئی. تو چلو یہ بھی اچھا ہے, اگلے جمعہ تو المبارک میں پھر ایک موضوع اسی تسلسل کا مل جائے گا. اور میں تو حیران ہوتا ہوں جب یہ احباب مجھے بتاتے ہیں کہ جی جمعہ تو المبارک ہے, تو میں پھر کہتا ہوں کہ کم علم کمزور آدمی تو یہ بیان کرنا ہے تو احباب کہاں تک سن رہے ہوں گے. تو چلو اچھا ہے, اسی کا تسلسل مل جائے گا. اور انشاءاللہ یہ موضوع جو ہے یہ اچھا ہے, اخلاص کا پہلو ہے, اور اخلاص کیفیت کا نام ہے, اور کیفیات قلب سے متعلق ہیں, اور ہمارا شعبہ ہی تصوف ہے. ابھی تو اس پر بات رہ گئی ہے جو تصوف کے پہلو سے کرنی ہے, اور قلب اور صفائے قلب کے حوالے سے کرنی ہے. پھر اگلا حصہ اس آیہ کریمہ کا آدھا رہ گیا ہے, ان اللہ لا یحب کل حوان کفور. یہ تو حصہ رہ گیا, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلی دفعہ اس پر مزید تفسیر عرض کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.